तैयार, और उसमें इंसानों की जरूरतों का इंतजाम कर दिया। दूसरे मौके पर बैतुल्ला पर अल्लाह की जो कुदरत जो बड़े पैमाने पर जाहिर है। अब मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि अल्लाह ने जमीन को बिछाया और फिर अल्लाह ने ये सारा निजाम 6 दिन और रात में पैदा किया, फिर आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो। फरिश्तों ने उनको सजदा किया, उसके बाद फिर कुछ अरसा जन्नत में रखा, उन्हीं से उनकी अहलिया हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उनको पैदा किया। फिर एक चूक हो गई और उसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनको दोनों मियां बीवी को जमीन पे उतार दिया। अल्लाह की अपनी मसलतें हिकमतें हैं, उनसे फिर अल्लाह ने आगे बनी आदम का सिलसिला चलाया और इस जमीन पे अल्लाह ने बनी आदम को आबाद फरमाया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, बड़े पैमाने पर अल्लाह की कुदरत यहां जाहिर हुई कि अल्लाह ने इस सारी कायनात के इस नक्शे को पैदा फरमाया, जमीन के नक्शे को पैदा फरमाया और फिर इंसानों को अल्लाह पाक ने इसमें बसाया और इंसानों की जरूरतों का सामान इसमें रख दिया। दूसरा मौका बैतुल्ला पर अल्लाह की कुदरत जो बड़े पैमाने पर जाहिर हुई वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया और सारी इंसानियत उस पानी में गर्क हो गई, चंद एक लोग बचे और उसमें से ये जो बैतुल्ला था इसको उस वक्त में फिर आसमानों पर उठा लिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब पैदा फरमाया तो आपने बड़े हुए, फिर आपने दावत देनी शुरू की, अपनी कौम को समझाया, उनके पास गए, एक एक आदमी को दावत देते, उसको बात करते कि देखो भाई, बुतों से नहीं होता, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है और आमाल पर होता है, इज्जत अल्लाह देते हैं, अमन अल्लाह पाक देते हैं, हिफाजत अल्लाह पाक करते हैं, इस सारी कायनात के खालिक अल्लाह हैं, इसके मालिक अल्लाह पाक हैं। नमरूद के पास गए, उसको भी दावत देते रहे, उसको भी समझाते रहे कि देखो अल्लाह पाक खालिक है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं है, मैं उस खुदा की तरफ बुलाता हूँ जो देखो बीमार हो जाते हैं तो तंदुरुस्ती देता है, जिंदा में से मुर्दा को निकालता है, मुर्दा में से जिंदा को निकालता है, सूरज को मशरक से तुलू करता है, मगरब में उसको गुरूब करता है, मैं उस अल्लाह की तरफ तुम्हें दावत देता हूँ, उसकी मानो, उसकी इताअत करो, उसकी बंदगी करो, उसके अहकामात पे चलो। खैर, नहीं मानी, नहीं समझ में आई बात, फिर अल्लाह पाक ने एक निज़ाम चला, उनको हलाक करने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। उसके बाद अमरूद ने कहा कि भी आप यहाँ से चले जाए, आप वहां से चलो, निकल गए, शाम की तरफ मुंतकिल हो गए। शाम में वहां आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत हाजरा उनके साथ ने अल्लाह की शान, अल्लाह ने बहुत अरसे तक कोई औलाद नहीं दी, करते करते माना कि अल्लाह पाक ने बेटा दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि आप अपनी अहलिया को और अपने बेटे को, माँ की गोद में बच्चा है, दोनों को ले जाएं यहाँ शाम से और इनको ऐसी जगह छोड़ के आ जाएं वादिन गैर ज़रईन, जहाँ किसी पत्ते का, किसी हरियाली का कोई नामो निशान भी नहीं है, कोई ज़रात, कोई कुछ नहीं है, वहाँ छोड़ के आ जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं आगे पूछा कि जी क्यों, ये तो हरी भरी जगह, बागात का मुल्क, हर किस्म की नेमतें, इनका क्या कसूर है, वहाँ क्यों छोड़ के आ जाऊँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो आप हुक्म देंगे मुझे उसको पूरा करना है, मैं आपका बंदा, मैं आपका गुलाम, जो हुक्म दिया। लिया, तकरीबन 1 महीने की मसाफत है जमीन का रास्ता जो है, वहां से शाम से लिया और जहां इस वक्त बैतुल्ला है वहां बैतुल्ला का कोई आसार नहीं थे, वो तो तूफान नूह के मौके पर उठा लिया गया था, वहां बीवी को और बेटे को वहां छोड़ा, वापस आने लगे تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پھر پوچھا, پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پھر پوچھا, پھر جواب نہیں دیا, خاموش. چوتھی دفعہ میں سوال بدل دیا, پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس پہ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا. دلی دل میں سوچا ہی اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے حکم دیا ہوگا ان کو, ورنہ ہاں اللہ والے تو اپنے گھر والوں پر بھی شفیق ہوتے ہیں, سب کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں, تو یہ یقیناً اللہ نے حکم دیا ہوگا. سوال بدل دیا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. پھر آگے کیا کہا؟ آگے پھر آپ تشریف لے جائیے, گھبرائے نہیں, پھر آپ تشریف لے جائیے, انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ چل پڑے. مفتی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہاں سے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے گئے, یمن کا سفر کیا, پھر اسی طرح بعض مواقع پر ہندوستان کا سفر کیا. تو خیر وہاں اہلیہ کی تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں وہ ختم ہو گئی. اب پریشان ہوئی, ماں بھوک کی وجہ سے نڈھال, ماں کی چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا. اب بیٹا جو ہے وہ تڑپے, چھوٹا سا بچہ, وہ پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے بچہ تڑپے. ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی, لیکن اس بچے کی, اس کے تڑپنا, اس کا بھوکا, اس کا پیاسا ہونا, اس کو کیسے برداشت کریں؟ اب وہ پریشان ہوئی, صفا پر چڑھی, وہاں جا کے دیکھا کہ شاید کوئی مل جائے, کوئی قافلہ, کوئی پاس سے گزرتا ہوا, کوئی انتظام ہو جائے, کچھ نہیں نظر آیا. پھر بے چینی سے نیچے اتری اور صفا سے مروہ کی طرف کو چلی. راستے میں ایک وہ برساتی ایک نالا تھا, وہاں سے جب گزرتے, وہ نیچے تھا, نشیب تھا, تو اس میں تیزی سے گزرتی کہ بچے پر نظر نہیں رہتی, دکھائی نہیں دیتا, تو وہاں سے تیزی سے گزرتی تھی. پھر وہاں سے آگے مروہ پہ چڑھتی, پھر دیکھتی وہاں کچھ نظر نہیں آتا, پھر واپس اس طرح سات چکر لگائے. جب سات چکر لگائے تو پانی کی آواز آئی, پانی کے نکلنے کی. اب دوڑی وہاں آئی, آ کے دیکھا تو جہاں بیٹا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا, بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, وہیں اللہ پاک نے وہاں پانی کا چشمہ نکال دیا. اب وہ پانی کو جو ہے وہ جب چشمہ نکلا تو خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ بھی تھوڑا سا پانی ہے, یہ ادھر بکھر جائے گا, ختم ہو جائے گا, میں کیا کروں گی؟ تو اس کے گرد انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی منڈیر بنانی شروع کر دی اور ساتھ اپنی زبان سے کہا زم 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 زم. عبرانی زبان جو ان کی زبان تھی اس کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا. پانی وہیں رک گیا, کہیں پھیلا نہیں اس کے بعد. اچھا, اور اللہ کی شکر وہ پانی جو ہے اسی زمین کے اندر گہرائی میں جاتا ہے, گہرائی میں جاتا ہے. وہ اللہ کی رحمت, جو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی بندی یہ دو کام نہ کرتی, منڈیر نہ بناتی اور وہاں زمزم نہ کہتی ان کو, تو یہ پانی اللہ کی رحمت سے اس جوش سے نکلا تھا کہ وہاں سے ساری دنیا میں پہنچ جاتا, دریاؤں کی شکل میں, مختلف شکل میں وہاں پہنچ جاتا. تو کیا خیال ہے, دریاؤں کی شکل میں نہیں پہنچا لیکن بوتلوں کی شکل میں تو پہنچ گیا نا جی. جس نے عمرہ نہیں کیا, جس نے حج نہیں کیا, زمزم اس نے بھی پیا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک زمزم نہیں پیا؟ حالانکہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے نہ عمرہ کیا نہ حج کیا ابھی تک, لیکن زمزم کیا, اللہ نے پہنچا دیا ساری دنیا میں. تو زمزم ایسا پانی اللہ نے دے دیا, زمزم لما شرب اللہ, جس مقصد کے لیے پئیں گے, جس کام کے لیے پئیں گے, اس کو اللہ پورا کر دے. اب وہ بھوک لگتی زمزم پیتی, اللہ بھوک دور کر دیتے. پیاس لگتی زمزم پیتی, اللہ پیاس دور کر دیتے. بیماری آ جاتی زمزم پیتی, اللہ بیماری دور کر دیتے. کہیں سردی لگتی زمزم پیئے تو سردی دور ہو جاتی, گرمی لگتی زمزم پیتی تو اللہ گرمی کو دور کر دیتے. ایسا برکت والا پانی اللہ پاک نے دے دیا, زمزم لے معاش اور جس کام کے لیے بھی پیے گی. میرے بھائیو, اللہ نے وہ زمزم کا پانی دے دیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اب وہاں اس بچے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی, وہاں ایک قبیلہ, یمن کا قبیلہ جرہم, وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے دیکھا پرندے اڑتے ہوئے دیکھے. پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے, کوئی ہریالی ہوتی ہے, کوئی اس کا انتظام. یہاں تو آج تک کبھی ہم نے کوئی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا, یہ کیسے؟ تو وہ قافلہ سیدھا جانے کی بجائے مڑ کے ادھر کی طرف کو چل پڑا کہ دیکھے تو صحیح یہاں کیا ہے. جب وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے, بڑھیا ہے, اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پانی کا انتظام ہے. بہت حیران ہوئے کہ آج تک تو کبھی سنا نہیں تھا, یہ پانی کہاں سے آ گیا. خیر پوچھا ان سے, پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال لیں, اپنا قبیلہ یہیں آباد ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہر دو, لیکن یہ اس پانی کو تم استعمال کر سکتے ہو, اس کے مالک تم نہیں بنو گے, ملکیت نہیں ہوگی یہ تمہاری, تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. خیر وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا, قبیلہ جرم. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے, تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ میں جا کے اپنی بیوی کو بچے کو دیکھوں. گئے اور اللہ نے اجازت دی, لیکن یہ کہا کہ بھی وہاں پہنچ جاؤ, جاؤ دیکھ کے آ جاؤ, لیکن سواری سے نیچے نہیں اترنا, وہاں نیچے نہیں اترنا, راستے میں جہاں جائے اترو. وہاں پہنچ گئے, جب پہنچے تو دیکھا کہ بیوی بھی ماشاء اللہ خیریت سے, بچہ بھی ہے. تو اب اہلیہ نے کہا کہ آپ نیچے تشریف لائیں, میں آپ کے لیے کچھ کھانا بناؤں, کچھ آپ کی خدمت کروں. تو میں کہ بھائی نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک, پانی لے کے آئیں, کہا کہ آپ کے پاؤں تو دھو سکتی ہوں جس میں مٹی پڑی, کہاں اس کی اجازت. اور اس کے بعد پھر وہیں سے واپس آ گئے. ماشاء اللہ ساتھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جماعت 7 مہینے کی جماعت گئی دوسرے ملک میں, 4 مہینے لگا کے ایک ساتھی واپس آیا, مسجد میں پہنچا. سفر سے آؤ تو سیدھے مسجد میں آؤ, یہ بھی سنت ہے, سنت ہے سفر سے آدمی آئے تو مسجد میں آئے. اب مسجد میں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ کارگزاری سنی اور ساتھ ہی مکی مسجد والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بھئی یہ جماعت آسٹریلیا میں کام کر کے آئی, یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. بھائی ان سے یہ درخواست کریں کہ اگلا تقاضا فوری طور پر آیا ہے حضرات کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی جماعت کو جو ہے اب آسٹریلیا کی بجائے اس کو جو ہے انڈونیشیا بھیج دو, اس جماعت کو اسی جماعت کو یہیں سے بھیج دو, فوری تقاضا ہے. اب مشورے والوں نے کہا, مسجد کی جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کر لو, اپنے ذرا گھر پہ چلے جاؤ اور دروازے سے جا کے اہلیہ کو بتا کے آ جاؤ, بچوں کو بتا کے آ جاؤ میں خیر خیریت سے ہوں اور میری اگلی تشکیل ہو گئی ہے. کیا کہیں گے ہم سارے, بھئی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, دین میں اتنی سختی نہیں ہے, یہ کیا بات ہوئی. اللہ اکبر, وہاں گیا لبیک اللہم لبیک, جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں گے, جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلیں گے. اب وہاں سے واپس آ گئے, پھر کچھ اور عرصہ گزرا. ایک دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی ہو بیٹے سے محبت تو ہوتی ہے, کسی بچے کو روتا دیکھیں تو روتا ہوا اسماعیل سامنے, بچے کو ہنستا دیکھیں کھیلتا دیکھیں تو ہنستا ہوا اسماعیل آنکھوں کے سامنے. اللہ نے کہ بھائی ابراہیم اتنا تعلق اولاد سے, اتنا تعلق, محبت ہوتی ہے اور حادثے فطری ہے, اللہ کا نظام ہے. اچھا جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر, کوئی بات نہیں, آگے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. وہاں سے چلے, اہلیہ سے بات کی کہ بھئی بیٹے کو ذرا تیار کر دو, اس کو ایک دوست ہے اس سے ملانے کے لیے لے جانا ہے. ان کا خیال یہ تھا, حاضر علیہ السلام کا خیال تھا کہ ہوگا کسی بستی میں کوئی ان کا جاننے والا, وہاں لے جانا چاہتے ہیں, ظاہری مطلب تو یہ بنا. اور ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میرا دوست تو ہے اللہ, میں اللہ کا خلیل ہوں, میرا دوست اللہ ہے اور میں اس کو اللہ سے ملانے لے جا رہا ہوں. اور اللہ سے آدمی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک جو ہے دنیا سے رخصت نہ ہو جائے, تو میں اس کو ذبح کرنے لے. ان کے اندر کا مطلب یہ تھا, ظاہر مانی وہ یہ سمجھی. خیر تیار کر دیا, انہوں نے بیٹے کو ساتھ لیا, لے کر چل پڑے. جب چلے یہاں سے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات اسماعیل علیہ السلام کو سنائی, ان کو بتایا کہ بھی دیکھو اس طرح سے مجھے اللہ نے حکم دیا, غالباً 10-12 سال کی عمر تھی اس وقت, کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. فنظر ماذا ترا, بیٹا تو بھی دیکھ لے تیری کیا رائے ہے, تیرا کیا خیال ہے. اب جو بیٹے نے جو جواب دیا وہ یا ابت فال ما تمر ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا ہمت والا پائیں گے، میں چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا، آپ گھبرائیں۔ دیکھو میرے بھائیو، تربیت اللہ کرتے ہیں، تربیت اللہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا، جو اللہ کے دین کے کام میں لگے گا اللہ پاک اس کے کام میں لگ جائے گا۔ جن بچوں کے سر پہ باپ نہیں ہوتا وہ بگڑ جاتے ہیں، اس بچے کو کس نے ایمان سکھایا، اس بچے کو کی تربیت کس نے کی، جب اللہ کے کام میں لگ گئے اللہ پاک ان کے کام میں لگ جائے، اللہ ان کی اولادوں کی، ان کی نسلوں کی تربیت کرے گا، ان کی حفاظت کا، ان کی پرورش کا انتظام کرے گا اللہ پاک۔ اب لے کے چلے راستے میں، وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے انگلی پکڑی ہوئی ساتھ جا رہے ہیں، کیسا محبت کا منظر ہے، سامنے شیطان اس میں زمین سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری گردن جو ہے یہاں سے کٹے گی اب یہاں، اور تجھے ذبح کرے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان وہ دیکھیں وہ کیا ہوگا، شیطان ہے مردود، اس کو مارو، اس کو پتھر مارے۔ آگے بڑھے، پھر دوبارہ نکلا، پھر اس نے یہ اشارہ کیا کہ دیکھو تیری گردن کٹے گی، اب تجھے بھاگ جا یہاں سے، چھوڑ بھاگ جا۔ پھر کہا ابا جی یہ دیکھ، مارو پتھر اس کو۔ پھر آگے تیسری دفعہ پھر نکلا، کہا پھر مارو پتھر اس کو۔ مکہ سے جب مینا کی طرف کو آتے تو وہاں اب شیطان یہاں سے تو مایوس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ وہاں سے چلا گیا ایک گڑیا کی شکل میں حضرت حاضرہ علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کے کہا کہ رونا شروع کر دیا، بینڈ ڈالنے شروع کر دیا کہ ارے تو تو اجڑ گئی، تیری تو گود اجڑ گئی، تیرا تو سب کچھ لٹ گیا، تیرا کیا ہوا کیا ہوا، بس تیرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جو ہے ابراہیم اس کو جان سے مار دے گا، اس کو ذبح کر دے گا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے، اب اللہ یعنی تو باپ ہے، باپ کبھی بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ضرور اس کو قتل کرے گا، اس کو ضرور ذبح کرے گا۔ بھائی نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی تو یعنی سینکڑوں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، کیسے یہ نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس لیے ابراہیم اس کو، اچھا اللہ نے حکم دیا ہے اور تو اللہ کے حکم سے روکنے والی تو آ گئی، ہاں تو یقین شیطان ہے، بھاگ یہاں سے مردود شیطان، یہاں سے نکل جا۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، لبیک اللہم لبیک، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حاضر علیہ السلام بھی آئیے، اس لیے کہتے ہیں گھروں پر بھی محنت کرنی چاہیے، اپنی عورتوں پر، اپنے بچوں پر، ان کو بھی ایمان سکھانا، ان کو بھی اللہ کی اطاعت سکھانا، ان کو بھی اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی سکھانا۔ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے، کہ ہر مسلمان میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ پر جان قربان کرنی ہے، مجھے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پر ماننی ہے۔ میرے بھائیو، ایک ایک مسلمان بھی یہ بات پیدا کریں کہ دیکھو ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ ماننی ہے۔ ہم نے تاجر میں یہ بات آئے، ذمہ دار میں یہ بات آئے، حاکم میں یہ بات آئے، محکوم میں یہ بات آئے، فقیر میں یہ بات آئے، مالدار میں، غریب میں، ہر ایک کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پر ماننی ہے۔ اس پہ ہر ایک کو، ایک ایک کے پاس جا کے اس کو اس پہ تیار کرنا کہ دیکھو ہمیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، با اللہ پہ ہم نے جان لگانی ہے، ایسے جان قربان کرنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس جان قربان کی، اس طرح جان قربان کرنی ہے اللہ پر، اللہ کے دین پر۔ خیر، اب اسماعیل علیہ السلام نے ان کو لٹایا، چھری رکھی، جب ذبح کرنے لگے تو اللہ پر، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہو گیا، یہ تو پھر اللہ پاک کی قدرت آگے ظاہر ہوئی، وہ تو کامیاب ہو گئے پورے، پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، اب چھری چلا رہے ہیں اور گردن کٹ نہیں رہی، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے آسمانوں سے مینڈا بھیجا، اس کو ذبح کیا، میں کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، قد صدق تر رویا، تو نے اپنے، یہاں اللہ نے کہا فلما اسلما، یہ ہے میرے بھائیو اسلام، یہ ہے اسلام کہ آدمی اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر، جو اللہ کا حکم ہوگا اسے ہم پورا کریں گے۔ پھر میرے بھائیو اس میں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، پھر اس طرح، اور پھر ان کی اسی قبیلہ جرم میں شادی ہوئی. اسی فرمایا کہ بھئی یہ جو یمن والے ہیں نا جی، ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، چونکہ ہماری دادی جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ وہ یمن سے تھی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ مصر سے تھی، اس لیے مصر والوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. تو خیر میرے بزرگوں بھائیو، اب وہ بڑے ہوئے، شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے، وہاں سفر کر کے آئے تو ان کی اہلیہ گھر میں تھی. انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں، کہنے لگی کہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. تو پوچھا کہ زندگی کیسی تمہاری گزر رہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں. نے کہا کہ بس کیا کریں، اس میں کچھ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کبھی کوئی شکار کر کے لے آتے ہیں کوئی مل جاتا ہے، ورنہ جو ہے نا کوئی ڈھنگ کا پینے کو نہیں، کو پہننے کو نہیں، کچھ بھی، بس ایسے غربت میں قسم پرسی میں زندگی گزر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا کہ جب وہ اسماعیل آئے نا شکار سے، تو ان کو کہنا کہ فلاں شخص آیا تھا اور وہ یہ کہہ گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. بہت اچھے. جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ایسے ایک بڑے میاں آئے تھے اور وہ یہ کہہ گئے ہیں. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ اس عورت کو تم طلاق دے دو، اچھا تم آج سے فارغ ہو. کہ ایسی ناشکری عورت اللہ والوں کے گھر میں، وہ تو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، میں کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے تو دوسری شادی ہوئی تھی. جب وہ گھر میں پوچھا اہلیہ سے کہ جی اللہ کا شکر ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں جو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے. ہاں کبھی کبھی جو ہے شکار کا گوشت بھی مل جاتا ہے تو یہ زمزم پیتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہر قسم کی ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں. رہا کہ ہاں بھی یہ چوکھٹ مضبوط ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پیغام دے دینا، اس وقت بھی موجود نہیں تھے، کہ ان کو پیغام دے دینا کہ بھائی اس یہ چوکھٹ تمہاری بہت اچھی ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا. تو خیر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ اور اسماعیل دونوں مل کے بیت اللہ کی تعمیر کریں. بیت اللہ کی تعمیر فرشتے کو بھیجا، اس نے وہ جو بنیادیں جو گم ہو گئی تھیں وہ آ کے بتائی، طوفان نوح میں جو گم ہو گئی تھی وہ بنیادیں جو ہے کھودی، وہ دکھائیں. اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں تعمیر شروع کی بیت اللہ کی، اور آج بھی وہ حج پہ جاتے ہیں، بیت اللہ پہ طواف کرتے ہیں، تو وہاں مقام ابراہیم، وہاں ابراہیم وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے تھے، وہ پتھر اونچا نیچے ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اوپر ہوتا تھا، اس پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. تو میرے بھائیو بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. جب تعمیر ہوئی تو اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، دعا مانگی، اور کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ساری دنیا کو بلاؤ کہ یہاں آ کے اس بیت اللہ کا حج کریں. یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہ آواز لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام، تم آواز لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ سب اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تو اللہ کی شان ہے اللہ پاک نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا. کیونکہ اگر آج کا انسان اس پہ فخر کر رہا ہے کہ جی میں یہاں بولتا ہوں ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں آواز سنی جاتی ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دیا. پھر صرف اتنا نہیں بلکہ عالم ارواح میں اس کو پہنچا دیا. جو روحیں ابھی تک دنیا میں آئی نہیں تھیں، آئندہ آنا انہوں نے، جس جس روح نے اس پہ اس آواز پہ لبیک کہا، جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ ان کو حج کی توفیق ملے گی، جتنی دفعہ لبیک کہا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو قربانی پسند ہے، ایک گھرانے نے قربانی کی، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پوری امت ایسی پیدا کر دیں جو اسی طرح سے دین کے لیے قربانیاں کرنے والی ہو، اور اے اللہ ان کے اندر ایسے نبی پیدا فرما دیں جو ان کو دعوت بھی دیں، جو ان کا تزکیہ بھی کریں، جو ان کو علم بھی سکھائیں. اے اللہ ایسے نبی ان کے اندر پیدا فرما دیں، اے قربانیوں والی امت پیدا کر دے، اور پھر اے اللہ ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر دے، ان کو امن عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی، اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور میرے بھائیو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پوری امت اللہ نے ایسی پیدا فرما دی جو کہ اسی طرح سے قربانیاں کرنے والی. اور میرے بھائیو جس بیت اللہ پر ایک گھر کی پرورش کا ایک گھرانے کی پرورش کا انتظام نہیں تھا اللہ پاک نے اس گھرانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کی پرورش کا انتظام کر دیا ہے کہ نہیں. وہاں پر آج جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا بیت اللہ پہ ملے گا, وہاں مکہ مکرمہ میں ملے گا. تو اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی پرورش کا انتظام اللہ نے اسی بیت اللہ پر کر دیا. میرے بھائیو تو بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت وہاں بیت اللہ پر دوسرے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہر قربانی تو ہوئی, لیکن میرے بھائیو آج جتنے اعمال وہاں ہیں اس بیت اللہ پہ جتنے اعمال ہیں وہاں کا طواف ہے وہاں کی وہ صحیح ہے اسی طرح زمزم ہے اس پہ جو جتنی دعائیں مانگتے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو ہی اجر مل رہا ہے اس کا ثواب مل رہا ہے. تیسرے موقع پر جس میں بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر ظاہر ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اسی سال میں اس موقع پر یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ بھی یہ لوگ جو ہیں یہاں سے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اور یہاں کے وسائل یہاں کا مال ادھر لے کے جاتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں, اس لیے اپنے وسائل کو یہی رکھنا چاہیے باہر کیوں جاتے ہیں. اللہ کے بھائی رب تو اللہ ہے پالنے والے اللہ ہیں بھائی, اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. تو اب وہ روکنا چاہیے ان کو کہ وہاں کیوں جاتے ہیں یہی خرچ کریں یہی رہیں. اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا جی ایسے کریں جیسا وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے ایسا ہی گھر یہاں بھی ایک بنا دیتے ہیں یمن میں بھی گھر بنا دیا. بہت اچھا اعلان کر دیا پوری مملکت میں پورے یمن میں اعلان ہو گیا کہ آئندہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہاں ایک گھر بنایا ہے اسی طرح کا اس سے زیادہ اچھا گھر ہم نے بنا دیا ہے تو آئندہ آپ لوگ یہیں طواف کریں یہیں اسی گھر کی عبادت کیا کریں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں آیا پھر اعلان ہوا کوئی نہیں آیا کئی دن تک اسی طرح ہو گئے بادشاہ بھی پریشان وزیر بھی پریشان. ایک دن کیا ہوا کہ رات کے وقت میں دو تین نوجوان اندر گئے اندر خوب پیشاب پخانہ کر کے آ گئے اور یہ سمجھایا یہ بتایا کہ یہاں ہم عبادت کرنے کے لیے تو نہیں آئیں گے ہاں پخانہ کرنے کے لیے ضرور آئیں گے یہاں پر. اس سے جب اس کو خبر ملی تو غصے میں آ گیا بہت ناراض ہوا کیا کریں. اس کے وزیروں نے اگلا مشورہ دیا مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آدھا پاگل تو آدمی حکومت کے نشے میں ہو جاتا ہے آدھا پاگل اور باقی جو تھوڑی سی عقل ہوتی ہے وہ اس کے وزیر مشیر اسے لے لیتے ہیں. تو اب وہ مشورہ کیا ان سے انہوں نے کہا جی ایسے کریں اس گھر کی عبادت اس وقت ہوگی جب آپ اس بیت اللہ کو گرائیں گے. اب یہ عقل نہیں یہ سمجھ نہیں کہ وہ بیت اللہ تو قربانیوں سے وجود میں آیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پورے گھرانے کی قربانیاں اس کی وجہ سے وہ بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر ہوا اس کو تم کیسے گرا سکتے. تو ایک ہے مال کی بنیادوں پہ چلنا حکومت کی بنیادوں پہ چلنا دل حکومتیں نہیں پلٹ سکتی مال کی وجہ سے دلوں کو نہیں پلٹا جا سکتا دل تو قربانیوں سے پلٹتے ہیں اور دل جب مشقتوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے اور قربانیوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے اس سے اللہ پاک دلوں کو پلٹتے ہیں دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاں ان کی مانو ان کے پیچھے چلو. وہ پورے گھرانے کی قربانیاں اس پہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو اس کی تعمیر کروائی. اس زمانے میں سب سے بڑی جو قوت ہوتی تھی وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا ہاتھیوں کا لشکر لے لیا اس نے کہ اب جا کے بیت اللہ کو گرانا ہے. وہاں سے چلا چلتے چلتے وہاں جب مزدلفہ کے پاس پہنچے وادی محسر اس سے پہلے وہاں پہنچے تو اس کے آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے کچھ اونٹ پکڑ لیے اور پکڑ کے لے آئے. عبد المطلب کو پتا چلا کہ اس طرح سے ابرہ آیا ہے اپنی فوجوں کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے. بیت اللہ کے سردار تھے وہاں کے, انہوں نے پتا چلا کہ بھی اس کے آدمیوں نے ان کو اونٹ پکڑ لیے. وہاں سے وہ آئے, آ کے کہا کہ بات کرتا ہوں ابرہ سے. ابرہ کے آدمیوں نے بتایا کہ اس طرح مکہ کے جو سردار ہیں عبد المطلب وہ آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. ابرہ کا خیال یہ تھا کہ وہ آئے ہوں گے کہ مجھے روکے منع کرے کہ تم کیوں حملہ کرنے کے لیے آئے ہو, یہاں پر بیت اللہ ہے اس سے. تو اب وہ آئے, جب بیٹھے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں, تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں, ان سے کہو کہ میرے اونٹ واپس کریں. اس نے آدمیوں کو بلایا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو, یہ سردار ہیں یہاں کے, اونٹ واپس کر دیے. اس نے اگلی سوال پوچھا, اگلی بات پوچھی اس نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا, آپ جانتے ہیں, اور آپ نے مجھ سے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی, آپ یہاں کے سردار ہیں, آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. اس پہ فرمایا انہوں نے, کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس گھر کا بھی ایک مالک, اس گھر کا بھی رب ہے, اس کا مالک بھی ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہے. میرے بھائیو, جب باطل کا جب موت آتی ہے تو بیت اللہ پہ اس کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیتا ہے, اس پہ تدبیریں اپنی چلانی شروع کر دیتا ہے. تو کیا اس کا بھی رب ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنی بہت اچھی طرح جانتا ہے. خیر, وہ اپنے اونٹ لے کے آگے, اس کا قافلہ آگے بڑھا, تھوڑا سا آگے بڑھے تو سمندر کی طرف سے وہاں سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے, ابابیل, اور ان پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں, پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. ہاتھیوں کا لشکر, اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے, کوئی اللہ پاک نے کوئی مقابلے پر کوئی جانور نہیں بھیجے, کوئی کتے, کوئی بھیڑیے نہیں بھیجے, چھوٹے چھوٹے پرندے. اچھا, پرندوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھوں میں پنجے ہی مار دو, یہ بھی نہیں کیا, بلکہ پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر, اور وہ پرندے اوپر آئے اور ایک کنکر اوپر سے گراتے, جو فوجی جو سپاہی اس کے سر پہ گرتا, اس کی لوہے کی ٹوپی کو کاٹتا, پھر اس کی کھوپڑی کو کاٹتا, اس کے جسم کو کاٹتا, وہاں سے گزر کے ہاتھی کے جسم میں داخل ہوتا, ہاتھی کو کاٹتا اور زمین پہ جا کے دھس جاتا, اور تھوڑی دیر میں وہ سارا ہاتھیوں والا لشکر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اس ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا, ایسے کر دیا کہ جیسے جانور گھاس کو چر کے چبا کے تھوک دیتا ہے, ایسے کر دیا اس کو. میرے بھائیو, اللہ کی قدرت آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. تو اللہ پاک نے اس ہاتھیوں والے لشکر کا صفایا کر دیا, اور میرے بھائیو, تیسرے موقع پر اللہ کی قدرت یہ ابرہ کے واقعے میں ظاہر, بڑے پیمانے پر ظاہر, بڑے پیمانے پر, کہ جو بیت اللہ کے اس کے خلاف منصوبے بنائے گا, اللہ پاک اس کے ساتھ اس طرح سے انتظام کرے گا. میرے بھائیو اور بزرگو, چوتھا موقع جس موقع پر اللہ کی قدرت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی بیت اللہ پر, کہ وہاں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اسی مکہ مکرمہ میں, اسی بیت اللہ. اب تو وہ گھر جو ہے وہ بیت اللہ کے اس کے بیچ میں آ گیا ہوا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم, والد کا آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا. چھ سال کی عمر ہوئی تو والدہ آمنہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. آٹھ سال کی عمر ہوئی تو دادا تو بڑی محبت کرتے تھے, یعنی چونکہ سردار تھے, ان کے لیے قالین بچھا ہوتا تھا بیت اللہ کے ساتھ, اس کے سہارا لگا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتے تھے. کسی کو اس قالین پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ یہ میرا بیٹا جو ہے بھائی, اس کو کوئی نہیں روکے گا, وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ بہت شفقت اور محبت سے پرورش کرتے تھے. 8 سال کے ہوئے تو دادا کو بھی اللہ نے لے لیا, وہ بھی انتقال کر گئے. اب یتیم بچہ, نہ باپ نہ ماں نہ دادا, عام طور پر یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں جن کا باپ سر پہ نہ ہو. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی بھی تربیت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی تربیت فرمائی. اب چچا نے پرورش میں لے لیا, ابو طالب نے, انہوں نے پرورش میں لیا. گھرانہ عیالدار تھا, غریب تھے, تو اس کا کچھ اتنا کافی نہیں ہوتا تھا گھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں 8-10 سال کی, 10-12 سال کی عمر میں کہتے کہ تھوڑی سی اجرت کے لیے میں بکریاں چرایا کرتا تھا, بکریاں چراتا تھا تاکہ کچھ گھر کا گزارا ہو جائے. اب میرے بھائیو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے, آپ نے 40 سال ان کے بیچ میں گزارے اور زندگی ایسی گزاری, آپ نے, آپ کے اخلاق ایسے شاندار, یعنی آپ امین ہیں, صادق ہیں, ساری قوم اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر آتی ہے. بیت اللہ کی دوبارہ جب تعمیر کرنے لگے تو اس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اور ہر قبیلہ کہے کہ وہ جو حجر اسود ہے ہم لگائیں گے, دوسرا قبیلہ کہے ہم لگائیں گے, تیسرا کہیں کہ اتنے میں جو صبح کو, جو صبح صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ پہ آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے. اگلے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, دیکھا کہ وہ محمد آ گئے, محمد آ گئے, یہ صادق ہے, امین ہے, یہ سب سے اچھا فیصلہ کریں گے. ایسے معروف تھے, ہر جھگڑے میں آخر میں ان سے پوچھ لیتے تھے. اور دشمن بھی کہہ رہے کہ بھی یہ سچے ہیں, امانت دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قبائل کو, جتنے قبیلے تھے, ان کے کہا کہ بھی تم ایسے کرو, تمہارا ایک ایک آدمی آ جائے, ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے, ایک چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھ دیا, کہا کہ سب اٹھا کے لے چلو وہاں پر. سب نے اٹھا کے لے آئے وہاں پر اور آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر لگا دیا. کہ ایسا شاندار فیصلہ کہ سب کو اس میں مطمئن کر دیا, سب کو ایسے. لیکن میرے بھائیو, صرف اس سے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی, اس سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے, اس سے لوگوں نے اپنے کفر کو نہیں چھوڑا. کیونکہ اسلام جو پھیلتا ہے وہ دعوت سے پھیلتا ہے, اسلام جو ہے وہ دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں. دعوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی, نماز بھی ہے, ذکر بھی ہے, اخلاق بھی ہیں, یہ سب چیزیں دعوت کے ساتھ ہیں. دعوت زندگیوں کو بدلتی ہے, دعوت زندگیوں کو پلٹتی ہے. صرف اخلاق سے اسلام نہیں پھیلتا, اخلاق معاون ہوتے ہیں, اخلاق معاون ہوتے ہیں, لیکن جو زندگیاں جو بدلیں گی وہ دعوت سے بدلیں گی. ہمارے یہ بستی میں, مسجد میں 20 آدمی ہیں تین چلے لگائے ہوئے, 40 آدمی ہیں تین چلے لگائے ہوئے. اگر یہ روزانہ دعوت دیں, روزانہ گشت کریں, روزانہ ملاقاتیں کریں, کہیں 100-100, آپ کے یہاں تو کراچی میں 300-300 آدمی ایک ایک مسجد میں موجود ہیں. اگر یہ روزانہ دعوت دے, روزانہ گشتیں اور ملاقاتیں کریں, دنوں میں اللہ پاک پوری فضا کو بدل دے. دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں, دعوت سے لوگ پلٹتے ہیں. تو خیر, 40 سال آپ نے بیچ میں گزارے اور لوگوں کو اعتماد بھی, اور ایسے امین ہیں, صادق ہیں, سچے ہیں. اس کے بعد ایک پریشانی رہتی تھی آپ پر کہ بھئی یہ کیا حالات چل رہے ہیں, بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں بچیوں کو, اور آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے, کئی سال تک لڑائی چلتی رہتی ہے. ان سب کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے, جتنے بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ وہاں غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے اور وہاں کئی ہفتے تک وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے, بیت اللہ کو دیکھتے رہتے دور سے, اور کھانا بھی ساتھ لے جاتے. خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھی, پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہی بھیجی. جب 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت ملی, جب آپ کو نبوت ملی تو آپ, جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو اس کے جب پہلی وحی اتری اقرا، تو اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو سارا واقعہ سنایا، اور گھبراہٹ تھی اس کی وحی کا ایک پریشانی تھی، تو انہوں نے تسلی دی کہ جی آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو ایسے اونچے اخلاق والے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے اونچے اخلاق والوں کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور ان کو ساتھ لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئے، انہوں نے ساری بات سنی، ان کا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خوشخبری، جن کی خبریں ہمیں پرانی کتابوں میں ملی، وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ اب وہاں تھوڑی سی جو بات ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے آدمی جو ایمان لائے ہیں وہ ورقہ بن نوفل ہیں، فوراً ایمان لے آئے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کو تسلی بھی دی، اور جب وہ چچا زاد بھائی سے بات ہوئی اور دعوت بھی دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو دوسرے آدمی ایمان لائے حضرت ورقہ بن نوفل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذمہ داری دی، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، پورے عالم میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، صرف یعنی اس زمانے کے صرف عرب نہیں، قریش نہیں، صرف بلکہ ساری دنیا کے انسان اور قیامت تک کے آنے والے انسان سب کو اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنانا، اللہ کے مرضی پہ زندگی گزارنے والا بنانا، اس کی محنت، اس کی ذمہ داری حضور پہ ڈال دی گئی۔ اب کوئی اسباب بھئی ایک آدمی کو کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، کوئی فوج، کوئی ہتھیار، کوئی مال، کوئی عملہ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ، دو کام دے دیے، اٹھیے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرا کام کیا دیا، اٹھیے راتوں کو، آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ، اور اللہ سے مانگیے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا۔ اللہ پاک نے دو کام دیے، آپ نے چپکے چپکے دعوت دینی شروع کی، انفرادی طور پر محنت کرنی شروع کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے، کرتے کرتے انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی، اور جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا وہ اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتا ہے، انفرادی طور پر 3 سال تک چپکے چپکے بات چلتی رہی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اب قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، بلایا قبیلے والوں کو، بلایا ان میں بات کی، ان کو دعوت دی، اور سب سے پہلے جو سب سے پہلے انکار کیا جس نے، وہ آپ کے سچا، آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے انکار کیا، پہلا پتھر اس نے مارا، پہلی گالی اس نے دی، اور پہلا دھکا اس نے دیا، اس کے لیے ہمیں بلایا تھا، اس کے لیے ہمیں آپ نے خیر دعوت دینی، اعلان کیا، 7 آدمی ہیں جنہوں نے پہلے اعلان کیا ہے دعوت دینی، پہلے چپکے چپکے دعوت دی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ 7 آدمی تھے۔ اور جب دعوت دینی شروع کی علی الاعلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ تو بڑے تھے، ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، اگرچہ بعد میں ان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی، کبھی گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں، کبھی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کون ہے، انہوں نے کہ بہادر کون ہے، کہ جی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، کہا نہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، اور اتنے میں لوگ ان پر پل پڑے، کوئی ادھر سے مار رہا، کوئی ادھر سے مار، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے آپ کو بچا سکے، اتنے میں دور سے ابو بکر آتے ہوئے نظر آئے، کس نے چلا کے کہا وہ تیرے ساتھی کو جان سے مار دینے لگے، دوڑے آئے اور آ کے بیچ میں گھس گئے، ایک کو ادھر گرایا، ایک کو ادھر دھکا دیا، کہ کیوں کیوں مار رہے ہو اس کو، کیوں جان، کیوں کیوں تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا جرم یہ ہے، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس لیے اس کو مارنا چاہتے ہو، اور بڑی مشکل سے بیچ میں سے بچا کے جو ہے نکال کے لے کے گئے۔ دعوت جب چلے گی تو میرے بھائیوں مسائل تو آئیں گے، مجاہدے ہوں گے اس میں، لیکن جب دعوت دے گا آدمی تو پھر اللہ پاک اس کا نتیجہ بھی نکالے گا، دعوت دلوں کو پلٹتی ہے، دعوت دلوں کو چیرتی ہے۔ آپ نے تو قربانیاں مجاہدے یہ دونوں حضرات ان پر تو، اب باقی جو پانچوں تھے یہ غریب مسکین۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا خباب رضی اللہ عنہ سے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ خباب ادھر آؤ آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ۔ بس بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی یہاں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے، اس جگہ میرے ساتھ بیٹھ، سوائے بلال کے۔ خباب سمجھ گئے، کہنے لگے نہیں نہیں بلال بھی اس کے مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھیں۔ جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پیچھے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ خباب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے کہ میں نے جب دعوت دینی شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اسلام قبول کیا میں نے، وہاں تو یہ بنیاد تھی کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ دائی بنے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ دعوت میں لگے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ اس کی خصوصیت تھی مسلمان کی، آج وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہو اور دائی ہو۔ میری تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت بھائی، تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے، تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تبلیغ کوئی نہیں۔ ہر مسلمان تبلیغ والا، ہر مسلمان کے ذمہ دعوت کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہدو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینا حکمت کے ساتھ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور کی نیابت میں ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اب وہ میرے بھائی الخباب رضی اللہ نے کہا کہ میں جب دعوت دیتا تھا تو مجھے مارتے پیٹتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن مجھے ٹانگوں سے پکڑا، بازوؤں سے پکڑا، اور انگارے جلائے گئے کوئلے کی، اور دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر مجھے ایسے لٹا دیا گیا، اور ان انگاروں کو بجھانے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے میرے جسم کا خون اور چربی۔ بلال کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا بلال کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ تو مشقتیں مجاہدے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اسی دعوت کی وجہ سے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان کو ابو جہل کبھی مار رہا ہے، کبھی جو ہے وہ، تو کبھی عتبہ، کبھی شیبہ، آپ پاس سے گزرتے تو اس وقت میں کچھ نہیں، آپ تسلی دیتے ان کو، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ، اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو، برداشت کرو، تمہارے لیے جنت کے وعدے، جنت کی خوشخبری ہیں تمہارے لیے، وعدے ہیں تمہارے لیے، اور کہ برداشت کرو، کف ویدیاکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کچھ نہ کہو، برداشت کرو اور لگے رہو، دعوت دیتے رہو۔ آپ قرآن اترتا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے، حوصلہ بڑھاتے، نماز صبح و شام کی نماز، اس کی ابتدائی شکل میں نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، تو جو ایمان لاتا وہ دعوت میں لگتا، جو ایمان لاتا وہ قرآن سیکھنے میں لگتا، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دعوت دینے میں لگتا، جو ایمان لاتا وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جاتا، اللہ سے مانگنے میں لگتا، اور اخلاق بنتے گئے، برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، کرتے کرتے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلایا۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جب اللہ نے آپ کو، سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے چلے، بیت المقدس کی طرف کو لے کر گئے، راستے میں چار جگہ نفل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام پوچھا کہ آپ نے معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں نفل پڑے؟ کہا نہیں بتائیے۔ یعنی پہلی جگہ وہ یثرب ہے جو آپ کی آئندہ ہجرت کی جگہ ہوگی، وہاں آپ نے پڑھے۔ پھر وہاں سے جب آپ آگے چلے تو آپ نے وہاں دو رکعت پڑھی، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی وہاں دو رکعت پڑھی۔ پھر آگے آپ نے وہاں دو رکعت پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا تھا، شجر موسیٰ، وہاں آپ نے دو رکعت پڑھی، اور چوتھی جگہ بیت اللحم، جو عیسیٰ علیہ السلام، جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ نے دو رکعت پڑھی۔ پھر بیت اللہ پہ آپ تشریف لے آئے، بیت المقدس پہ تشریف لائے، وہاں انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہیں سب، اور مصلی کی امام کی جگہ خالی ہے۔ اب سب انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ امامت کون کرائے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نا جی، ہم ان کی قدر کریں، ان کو وہ نسبت حاصل ہے، دیکھو اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا کیا ہے، جن کو اللہ نے مقام دیا ہم بھی ان کو مقام دے، ہم بھی ان کو آگے رکھے۔ نماز کا وقت آتا ہے، دن میں 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں، 5 دفعہ دن میں، کہ جی وہ اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، برگیڈیئر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہو جائیں، اجی مالدار صاحب تاجر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے، مولانا آپ آگے تشریف لائیے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ کیوں جی، دن میں 5 دفعہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم ان کی قدر کریں۔ خیر یہ تو ایسے بیچ میں بات آ گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا، ان کو آگے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء، امام الانبیاء سارے نبیوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا کہ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ جتنی عبادتیں مالی بدنی کولی وہ سبھی آپ کے لیے ہم کیا لا سکتے ہیں آپ کے لیے؟ میں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے۔ اور فوراً کیا فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میرے اوپر بھی اللہ، میرے اوپر بھی اور جتنی انسانیت، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے اے اللہ جتنے نیک، ان سب کے اوپر آپ کی رحمت۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے حبیب ہمیں وہاں جا کر نہیں بھول لے اور ہم یہاں اپنے کھیتوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں ہم اللہ کے رسول کو بھول گئے۔ اللہ کے حبیب، یعنی ویسے سمجھانے کے لیے دکاندار کے پاس آئے، کہتے بھائی مجھے یہاں جگہ دے دو۔ یا رسول اللہ، مسجد میں تو آ کے آپ کو دیکھ لیں گے، اس دکان میں آپ کے لیے گنجائش نہیں۔ میری وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر یہاں آ گئے تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، میں ملاوٹ نہیں کر سکوں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکوں گا، میں کم نہیں تول سکوں گا، اس لیے آپ یہاں سے تو تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسول کھیت والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اجی یا رسول اللہ آپ مسجد میں پہنچ جائیں، میں وہاں آپ کے پاس آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کھیت میں آ گئے تو میں تو سودی نظام پر میں بیج نہیں لے سکوں گا، میں جو ہے سودی قرضے پر میں کھادے نہیں لے سکوں گا، میں تو عشر بھی مجھے روکنا ہے، مجھے تو عشر دینا پڑے گا اگر آپ آ گئے۔ آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے، آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے۔ اچھا مجھے اپنے گھر میں ہی جگہ دے دو، یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو میرے گھر میں وہ جو خرافات ہیں مجھے تو وہ ساری نکالنی پڑیں گی، اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو مجھے تو گھر کے اندر بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا، بچوں کا بھی مجھے اور والدین کی بھی مجھے خدمت کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی مجھے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، میں تو زمین کے جھگڑے میں بہن کے ساتھ کبھی بولتا نہیں ہوں، میں تو مکان کے جھگڑے میں چچا کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ میرے گھر سے بھی تشریف لے جائیے، بھائی یہ ہمارا، معاف کر دینا یہ ہمارا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول ہمیں وہاں نہیں بھولے، ہم یہاں ہر عمل میں بھول گئے، کھانے میں حضور کا طریقہ نہیں سامنے، پینے میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا، لباس میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا، کہتے جی حضور کا، کہتے یہ پرانے طریقے کا، سواری پہ کیسے بیٹھنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، شادی میں حضور کا کیا طریقہ، سب کو راضی کریں گے، سب سے زیادہ ناراض اللہ اور اللہ کے رسول کو کریں گے۔ یہ شادی ہے، شادی ہماری خوشی اللہ کی ناراضگی میں، ہماری خوشی اللہ کے رسول کی ناراضگی میں، اللہ کے رسول وہاں نہیں بھولے ہمیں وہاں پر۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ آپ کو بہت ساری صفات ہم نے دی ہیں، آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ پسند کون سی صفت ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، عبدیت، بس مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لے رہا لا رہے تھے تو اللہ نے 8 چیزیں آپ کو خاص طور سے دی اپنی امت کے لیے کہ یہ ہماری طرف سے لے کے جائیے۔ ایک تو 5 نمازیں دی، نماز دی، اور روزہ دیا، اور زکات دی، 5 نمازیں وہاں پر دی، اور روزہ اور زکات صدقہ یہ دیا اللہ کے اب امت کے لیے کہ اپنی امت کے لیے لے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمہارا مذہب اسلام ہوگا اور تمہارا نام مسلمان ہوگا۔ تمہارا یہ پاکستانی ہے، ہاں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم ملیشین ہیں، ہم ترک ہیں، ہم سوڈانی ہیں، ہم یمنی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم مہاجر ہیں، انصاری، یہ سب نعرے اللہ کی ناراضگی کے نعرے ہیں، یہ سب نعرے اللہ کی طرف سے اللہ کے غصے کو کھینچنے والے نعرے ہیں۔ ہم اس کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے, یہ میری پارٹی کا ہے, یہ میری قوم کا ہے, یہ میرے قبیلے کا ہے. نہیں, ہم اللہ کے امر کو دیکھیں گے, اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھیں گے, اس بنیاد پہ ہم سب کے ساتھ چلیں گے. ہم مسلمان ہیں, ہوا سماکم المسلم, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, یہ اللہ نے آسمانوں سے طے کر کے بھیجا, اور تمہارا دین اسلام ہے. قبر میں رکھا جائے گا, پوچھا جائے گا, بتا تیرا دین کون سا ہے. اب جس نے قوم کو, قبیلے کو اور اپنی زبان والوں کو, اور کہ طلبہ کی یونین ہے, یہ استادوں کی یونین ہے, یہ تاجروں کی انجمن ہے, یہ راجپوتوں کی, یہ میمنوں کی, اور یہ گجراتیوں کی, مہاجروں کی, کوئی یونین نہیں ہے, کچھ نہیں. ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم اب قبر میں رکھا جائے گا, جب یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے, کیا جواب دے گا یہ وہاں پر جا کے؟ ہاں, میرا دین اسلام ہے, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد تین چیزیں اور دی, دعوت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور اللہ کے راستے کی ہجرت, نقل و حرکت. یہ آٹھ چیزیں معراج کے موقع پر آسمانوں سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دے کر اس امت کے لیے بھیجا. اب میرے بھائیوں بزرگوں, پہل ہجرت فرمائی آپ نے, ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لے آئے. میں مختصر کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے, وہاں آ کے آپ نے آتے ہی سب سے پہلا آپ نے کام کیا کیا, وہاں مسجد بنائی آپ نے, وہ مسجد بنائی. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ جو چار موقع پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوئی, یہ چار ہی مسئلے ہیں ہر شخص کے. ان کو چیزیں ملیں, ان کے گھرانے کی ان کی پرورش ہو جائے, دشمن سے ان کی حفاظت ہو جائے, اور ان کی سکیم, ان کا منصوبہ, ان کی تدبیر وہ کامیاب ہو جائے. یہ چار مسئلے ہیں ہر شخص کے, اور یہی چار مسئلے ہر حکومت کے, ہر حکومت کے یہی چار مسئلے ہیں کہ ہمیں چیزیں ملیں, ہماری پبلک کو چیزیں ملیں, ہماری پبلک کی پرورش ہو جائے, پبلک کی پرورش ہو, اور اس کی دشمن سے حفاظت ہو جائے, اور ہماری اسکیم دنیا میں چلے. ہر حکومت کے یہی چار مسئلے ہیں. اب میرے بھائیو بزرگو, وہاں سے جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے, یہاں آپ نے مسجد بنائی, وہاں مدینہ منورہ میں مسجد بنائی. آپ جب وہاں تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی, جب ہجرت کر کے آپ آئے تو آپ کی اونٹنی جو ہے, اب اس کے وہاں, چونکہ آپ سے ایک سال پہلے, یہاں ہجرت سے ایک سال پہلے آپ نے مصعب بن عمیر اور بعض جگہ عبداللہ بن عمیر مکتوم بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ, ان حضرات کو بھیجا تھا وہاں جا کے محنت کرنے کا. وہاں مدینہ منورہ میں محنت کی اس طرح سے کہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو. ایک سال پہلے محنت کر لی اس جی. اب وہاں محنت کی آپ, اور اللہ نے ایک فضا بنائی, تو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. جب آپ کے آنے کی خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, تو روز جو ہے وہ وہاں سنیت الوداع, وہاں استقبال کے لیے لوگ آ جاتے تھے. جب ایک دن آئے تو وہ اس کے شخص جانے لگے, انتظار کرتے رہتے تھے, تو اتنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, تو انہوں نے ایک یہودی نے دیکھا, وہ کہا کہ وہ دیکھو وہ جو جس کا تم انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے, وہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ابو بکر, تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شعر پڑھے, طلعت بدر علینا من سنیات الوداع, کہ چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا ہمارے اوپر سنیت الوداع کی طرف سے, اور ہمارے ذمہ شکر واجب ہے جب تک جو ہے دائی دنیا میں دعوت دیتے رہے, ہمارے ذمہ شکر واجب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہاں آپ نے وہاں مسجد بنائی, اور جو مسجد بنائی آپ نے وہ ایسی کہ ہر آدمی آسانی سے بنا سکتا ہے. دن میں مردوں نے کام کیا, رات میں مستورات نے کام کیا. اور پھر میرے بھائیو, اس مسجد میں کھجور کے تنے, وہ ستون, اور اوپر اس کے کھجور کے پتوں کی چھال, نیچے کچا فرش, ہلکی بارش ہوتی تو وہ اس کے جو کیچڑ ہو اس میں اسے حفاظت ہو جاتی, تیز بارش ہوتی تو پانی اندر آ جاتا. بعض موقعوں پر آپ نے کیچڑ میں بھی سجدہ کیا. اور اس مسجد میں کوئی بیت الخلا نہیں, کوئی وضو خانہ نہیں, کوئی غسل خانہ نہیں, کوئی پکا فرش نہیں, کچھ نہیں, حتیٰ کہ کوئی چراغ بھی نہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, انہوں نے پہلی دفعہ مسجد میں چراغ جلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اتنا خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میری پاس میری کوئی بیٹی ہوتی غیر شادی شدہ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، سمجھدار لوگ تھے، اللہ نے حضور کی مصاحبت کے لیے ان کو چنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی قلوب پر نگاہ ڈال کے اللہ پاک نے حضور کی مصاحبت کے لیے یہ چند لاکھ آدمیوں کو چنا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے حضور کی صحبت کے لیے۔ کہتے ہیں میرے صحابہ اور صحابی ستاروں کی طرح سے ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور میرے کسی صحابی کو ہلکا سمجھنا، کہتے ہیں ان کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کھانا جو ہے نمک کے بغیر مزیدار بن نہیں سکتا، اس طرح میرے صحابہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، صحیح ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پیچھے چلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمینداری رضی اللہ عنہ، جب وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، شادی کے قابل ہے، آپ ایسے کریں اس کو اپنی بیٹی بنا کے اپنی طرف سے ان کا نکاح کر دیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو فوراً قبول کیا اور ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ سمجھدار لوگ تھے، چونکہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سوائے حضور کے ساتھ کا جو رشتہ ہوگا یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بات کی تھی کہ بھائی اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حضور کے ساتھ جو قرابت ہے یہ قرابت قیامت کے دن بھی قائم رہے۔ اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیو، اب تمیم داری رضی اللہ عنہ سے 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 9 سال تک ساری نمازیں فجر بھی اور مغرب بھی عشاء بھی سب اندھیرے میں ادا ہوتی رہی۔ تو خیر مسجد بنائی اور مسجد میں وہ اعمال شروع کیے، جو اعمال وہاں انفرادی طور پر تھے یہاں اجتماعی طور پر شروع ہوئے۔ میرے بھائیو، آج بھی ہمارا کام کیا ہے، جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنانا، اور مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو اعمال سے آباد کرنا۔ مسجدوں میں روزانہ مشورہ ہو، مسجدوں کے اندر روزانہ ایمان کی دعوت ہو، ایمان کے تذکرے ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، مسجدوں میں فضائل کی تعلیم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ ساتھی ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں جی ذکر، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے اور دین سیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی خیر کی ڈھیری، یہ بھی خیر کی ڈھیری، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، اس حلقے میں آپ بیٹھ گئے جہاں سیکھنا سکھانا تھا۔ مسجدوں میں دعوت کی فضا، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے، فضائل کی تعلیم کے حلقے، مسائل کا سیکھنا سکھانا۔ علماء کرام اس کی خود فکر کرنے والے ہوں کہ ہمارے محلے کا ہر آدمی عبادات دین سیکھے۔ دیکھیے، تبلیغ میں دین نہیں سکھایا جاتا، وہ دین جس کا تعلق جدوجہد کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ باقی اجمالی طور پر دین کی کچھ موٹی موٹی کوئی نماز، کوئی وضو کا طریقہ، کوئی غسل، تفصیلی دین جتنا ہے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، وہاں سے دین سیکھیں، ان سے احکامات سیکھیں، تجارت کے احکامات ان سے سیکھیں، ملازمت کا دین ان سے سیکھیں، عبادات کا دین ان سے سیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، زکاۃ ضرور ذمہ ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں، اپنی مستورات کے متعلق مسائل سب علماء سے پوچھیں۔ تو فضائل کے حلقے، فضائل کی تعلیم، کس عمل پہ اللہ کیا دیں گے، کس عمل پہ کیا ہوگا، یہ سب اعمال مسجدوں کے اندر اس کی فضا بنی۔ تو ایمان کی دعوت، فضائل کی تعلیم، مسائل کا سیکھنا سکھانا، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کا ایک دفعہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ اصل میں میں نے جو قرآن کا جتنا پڑھنا روزانہ اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ رہ گیا تھا، میں اس کو مکمل کر رہا تھا، اس لیے مجھے تاخیر ہوئی آنے میں۔ تو روزانہ، اس لیے کہتے ہیں کم از کم ایک بارہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت آدمی کرے، اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ 3 پارے روزانہ پڑھا کریں، 3 پارے روزانہ اس کا اہتمام کریں۔ تو میرے بھائیو، مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام، مسجدوں میں انفرادی دعوت، گشتیں، ملاقاتیں، لوگوں کو مسجد میں لے کے آنا، ان کو ان اعمال والا بنانا، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کرنا، اس کے لیے مسجدوں میں مشورے ہوں، اس کے لیے مسجدوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد میں مشورہ، آپ گھر میں مشورہ ہوتا تھا، بعض اوقات عشاء کے بعد حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو کہتے کہ جس حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے مشورے کو خیر کی چیز بنایا، جب تمہارے مالدار صحیح ہوں، بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں، آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہوں، تو زمین کے اوپر رہنا قبروں میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہے۔ تو مسجدوں میں روزانہ مشورہ، مسجدوں کے اندر روزانہ اس کا سوچنا کہ بھی ہماری مسجد ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے، ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے، گھر گھر میں ایمانی زندگی وجود میں آئے، گھر گھر میں اسلامی زندگی وجود میں آئے، اس کے لیے روزانہ مشورہ کرنا، اس کے لیے روزانہ فکر کرنا۔ ہر مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ نے ہمیں ترتیب ایسی دے دی۔ ہر مسجد کی جماعت فکر کر کے روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی گشتیں اور روزانہ کی محنت، پھر ہفتے واری جو گشتیں، اس کے ذریعے محلے کے ہر مرد کو اس محنت پہ لا سکتے ہیں، اس کو ایمان والا بنانا، اس کو نماز والا بنانا، اس کو دعا والا بنانا۔ سروزے کی جماعتوں کے ذریعے قریب کی بستیاں، بیرونی گشت کے ذریعے قریب کے محلے، چلے تین چلے کی جماعتوں کے ذریعے ہر مسجد پورے ملک کے اندر، اور سال سات مہینے کی جماعتوں کے ذریعے پوری دنیا کے ملکوں میں دین کو پھیلا سکتی ہے۔ ہر مسجد کی جماعت پوری دنیا میں دین پھیلا سکتی، اس کے لیے مشورہ کرنا، اس کے لیے سوچنا۔ جب مشورے کے لیے بیٹھے تو ساری دنیا کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے سوچے، سارے عالم کو سامنے رکھ کے، اور پورے دین کو سامنے رکھیں، اور پوری امت کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ بھئی کیسے ہماری مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنے، پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس کام میں بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی کہ تو پورے عالم کا ذمہ دار ہے، تجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، یہ معمولی سوچ نہیں ہے۔ اور قومیں اپنی سوچ کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں۔ جس قوم کے اندر پورے عالم کو سامنے رکھ کے سوچنا، پوری دنیا کو سامنے رکھ کے، یہاں بیٹھے جھونپڑی نما مسجد میں بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر ہے، موچی ہے، دھوبی ہے، قصاب ہے، حجام ہے، لیکن وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کے سارے عالم کی ہدایت اس کا ذریعہ بن سکتا ہے، سارے عالم کو سامنے رکھ کے چلے۔ ہم جہاں بھی کام کریں گے، جہاں بھی عمل کریں گے، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، پورے عالم پر پڑے گا۔ اس کا یہ جو گشت ہم یہاں کر رہے ہیں، اس کا اثر ساری دنیا کے ملکوں پر پڑے گا۔ یہاں جو ہم تعلیم کا حلقہ لگائیں گے، چونکہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، جہاں بھی ہم عمل کریں گے، اس کا اثر پوری دنیا پر، پورے عالم پر پڑے گا اس کا اثر۔ تو میرے بھائیوں، اب مسجدوں میں ان اعمال کی فضا بنانا، اب جن مساجد میں ان اعمال کا ماحول ہوگا، ان اعمال کی فضا بنے گی، یہ مسجدیں، ہاں، ان مسجدوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو قدرت بیت اللہ پہ اللہ کی ظاہر ہوئی، وہی قدرت اس مسجد پر اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں پر ہوگی۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، جو مسجد میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور کسی کو بیماری آ جاتی ہے فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں کثرت سے رہنا، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھنا، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھنا۔ اب میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا، تو اب مساجد، جب ان مساجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ، جتنی دنیا بھر کی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان مسجدوں میں وہ اعمال جو بیت اللہ پہ، وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ امت کو کھڑا کیا تھا، وہ اعمال ان مسجدوں میں ہوں گے، ان کا جوڑ بیٹھے گا بیت اللہ کے ساتھ، اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ تو جیسے اللہ نے وہاں ان کی پرورش کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ پاک نے ان کی تربیت فرمائی، اسی طرح ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ پاک ان کو غیب سے چیزیں دے گا، اللہ پاک ان کی پرورش کرے گا، اللہ ان کی اور ان کے گھرانوں کی حفاظت کرے گا، اور اللہ پاک ان کے مشوروں کو دنیا میں چلائے گا، ان کی تدبیروں کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا ہے، ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا۔ وہی اعمال جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہی اعمال ہر گھر میں جاری ہو،
گھروں میں ہماری مسکرات، ایمان کی دعوت، ایمان کے تذکرے۔
حضور کے زمانے میں عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں،
عورتیں بھی ایمان کی بات کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ پہلے دن کتنی عورتیں ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی ان کی ہمشیرہ ہے، جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے ان کی پٹائی بھی کی تھی۔ اے ام جمیل، یہ حضرت ان کی جو ہمشیرہ، ان کو دعوت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی، ان کی دعوت پہ ایمان لائی۔ اور کتنی عورتیں ہیں جن کو حضرت خدیجہ نے دعوت دی، ان پہ ایمان لائی۔ ام جمیل نے دعوت دی، ام شریک رضی اللہ عنہ مکہ میں عورتوں کو دعوت دیتی تھی گھروں میں، اور ان کو جا کے سمجھاتی تھی، ایمان لاتی تھی۔ حتیٰ کہ جو قریش مکہ تھے، کفار تھے، وہ کہیں تو ہماری عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہے، ان کو سزا دینے کا سوچا، اور ان کو جو ہے رسی ہاتھوں سے باندھ کے ان کو 6 آدمیوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کے میکے، اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ خیر وہ لمبا واقعہ ہے۔ راستے میں اللہ پاک نے جو ہے ویسا معجزہ دکھایا، وہ بیچاری نڈھال ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، اللہ نے آسمانوں سے ڈول اتارا، اس کا پانی پیا۔ بڑے حیران ہوئے جو مشرکین تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے، جب اٹھے دیکھا کہ بھی یہ تو کیا قصہ ہوا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور دعوت دی۔ اور وہ 6 کے 6 جو قتل کرنے آئے تھے، جو جان سے مارنے آئے تھے، جو وہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ 6 کے 6 ایمان لے آئے۔ تو عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں گھروں میں، عورتوں کو مجھ سے بات کرتی تھی، ان کو دعوت دیتی تھی، اور گھروں کے اندر فضا ایسی تھی، ایمان کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، اعمال کے تذکرے ہوتے تھے۔ گھروں میں ایسی فضا ہو، گھروں میں۔ اب اگلا کام، ہم نے گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا، یہ اعمال گھروں میں وجود میں آئے۔ ایمان کی دعوت گھروں میں، فضائل کی تعلیم گھروں میں، روزانہ تعلیم کا حلقہ گھروں میں لگے، چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا چاہیے، اللہ کا ذکر، مسترات اپنا وقت مقرر کریں، دعاؤں کا، تسبیحات کا، قرآن شریف کی تلاوت کا وقت مقرر کریں۔ صحابہ کے زمانے میں ایسے ملتا ہے کہ جو گھروں میں ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے، جس کو بعض جگہ مسجد البیت کہتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد کے، وہ شرعی مسجد کے اس طرح سے احکامات نہیں ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی مقرر کر لیتے تھے جس میں سارے اعمال کا مسترات اہتمام کرتی تھی۔ بڑا گھر ہے، ایک کمرہ مقرر کر لیں، چھوٹا گھر ہے، کسی ایک کونے میں اس کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی سنت ہے صحابہ کی۔ میرے بھائیوں، گھروں میں ان اعمال کا اہتمام کرنا، مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام کرنا، پھر گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، اور خدمت کا رخ ہو، محلے والوں پر، ان پہ خرچ کرنے کا رخ، یہ گھر جو ہے ان میں ان اعمال کی فضا بنے۔ میرے بھائیوں، اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں، کچھ نہیں کھایا، اب گھر میں نہیں جا سکتا، کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے، تو میرا کچھ انتظام کر دیں۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، یہ ان کو دے دیں تاکہ اپنے سفر کر لے گا، کہ بھوکا بھی ہوں، کچھ اس کے لیے بھی دے دے۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کے گھروں میں سے کسی گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے تو لا کے اس کو دے دو۔ بھائی وہ گئے، اس کو ساتھ لیا اور گئے، کئی گھروں سے پتہ کیا، کچھ نہیں ملا۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے، پردے میں ان سے بات کی، کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہو تو دے دیں، یہ مسافر ہے، حضور نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے سلمان، گھر میں تو کچھ بھی نہیں، 2 دن سے میں نے بھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور حسنین نے کچھ نہیں کھایا، دودھ پینے کے زمانے میں ان بچوں نے فاقے برداشت کیے، کمانا جانتے تھے، کاروبار کرنا جانتے تھے، یہ نہیں کہ صرف مہمانوں کو کاروبار کرنا آتا ہے اور صرف یہ کہ گجراتیوں کو کاروبار کرنا آتا ہے، یہ نہیں، جانتے تھے، شام تک تجارت ان کی ہوتی تھی، یمن تک تجارتی قافلے جاتے تھے، لیکن دین کے کام میں اس طرح سے لگے کہ اس کی فرصت ہی نہیں۔ اب فاقے تو نہیں کہا کہ میں جو ہے نا اس کو ایسے تو نہیں جانے دوں گی، یہ حضور کا مہمان ہے، مسافر ہے۔ اپنی جو چادر تھی نا جی اوڑھنے کی، وہ لپیٹی طے کر کے حضرت سلمان کو پردے کے پیچھے سے پکڑائی، کہا کہ یہ جو ساتھ والی گلی میں یہودی رہتا ہے نا شمون، اس کو دے دو، اسے جا کے کوئی یہ چادر گروی رکھ لو، اور اس کے بدلے میں کچھ جو دے دو، جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تم اس کا قیمت دے کے تم سے یہ چادر واپس لے لیں گے، یہ چادر اس کو دے کے جو لے، میں اس کا روٹی بنا کے اس کو دے دیتی ہوں۔ وہ گئے، جا کے اس سے شمون سے بات کی، اس نے کہا قصہ کیا ہے، سارا قصہ اس نے سنا، بہت متاثر ہوا،
کہنے لگا کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. چادر لپیٹی واپس کی, 350 جو بھی دیے, کہا کہ سلمان یہ نبوت ہے, یہ نبوت ہے, جاؤ فاطمہ سے کہہ دو میں تیرے باپ پہ ایمان لے آیا, تیرے باپ پہ ایمان لے. ہمارے گھر لوگوں کی خدمت کا ذریعہ تھا, ہمارے گھر پڑوس والوں کے لیے ان کے لیے نفع کا ذریعہ تھا. گھروں میں ایسی فضا, ایمان کی دعوت, فضائل کی تعلیم, مسائل کا سیکھنا سکھانا, گھروں کی جو مستورات ہیں ان کے متعلق مسائل ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کی رہنمائی کریں, علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنی گھروں کی جو گھر کی جو مستورات ہیں ان کو سکھائیں دی. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے, مردوں کے ذمہ ہے. اس کے لیے جیسے مردوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں, سروزے کی جماعتیں, چلے کی جماعتیں, ملکوں کی جماعتیں, مسجدوں میں ہدایات, مسجدوں میں جو ہے کارگزاری اور مسجدوں میں واپسی کی بات, یہ سارے اعمال, یہ سب سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھیں, ان کو ہدایات دی جاتی تھی, اور جب یعنی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کہ 100 سے زیادہ کو 150 کے قریب جماعتیں نکلی, خیر جتنی بھی نکلی وہ بعض میں تھوڑی تعداد, بعض میں زیادہ تعداد جماعتوں کی, اور تھوڑے وقت کے لیے بھی گئی, زیادہ وقت کے لیے بھی گئی, اور جانے سے پہلے ان کو ہدایات دی جاتی تھی, ان کا رخ طے ہوتا تھا, ان کو بتایا جاتا فلاں علاقے میں کام کرنا, اور رخ کے اعتبار سے تو تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ کبھی رخ بتا دیا, کبھی باس مصلحت کی وجہ سے رخ بتایا نہیں, پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیا, لپیٹ کے دے دیا, اپنے پاس رکھ لو, فلاں جگہ جب پہنچ کے پھر جو ہے اس کو کھولنا, پھر پتہ چلے گا. جانا ہے حیدرآباد کی طرف کو, اور تشکیل کر دی دوسری طرف کو, بظاہر دوسری طرف کو, پرچی میں لکھا حیدرآباد, وہاں پہنچ کے پھر واپس جو ہے حیدرآباد جانا ہے. تو ایسی تربیت تھی جہاں تشکیل ہو جائے. صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہو گئے, آپ فرمائے تو پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں, آپ فرمائے تو سمندروں میں کود جائیں, آپ فرمائے تو وہ ابھر کے عماد جو یمن کے قریب کی بستیاں ہیں وہاں تک پہنچ کے دکھائیں گے, اونٹنیاں مر کے گرتی ہیں, گر جائیں ہم آپ تک پہنچ کے دکھائیں گے, ہم تو آپ کے ہو گئے. اے عمر ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں, جدھر چاہے ہمیں پھینک دیں. یہ مزاج تھا, یہ نہیں کہ ٹھنڈے علاقے میں اور گرم علاقے میں فلاں کے ساتھ بھیجو فلاں کے ساتھ نہ بھیجو, ہم تو آپ کے ہیں. تبلیغ کی بنیاد تھی, تو مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھیں, ان کو ہدایت دی جاتی, ان سے کارگزاری سنی جاتی, گھروں میں نامال کی فضا تھی, اور گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی تھی, بچوں کو سکھایا جاتا تھا, دین سکھایا جاتا, دینی زندگی سکھائی جاتی, ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تربیت ہوتی. افرا رضی اللہ عنہ, سات بیٹے ساتوں بدری ہیں, ساتوں بدری ہیں, ایسی ترغیب دیتی تھی مائیں, سات بدری, دو بیٹے معاذ اور معوز, وہ ابو جہل کے قتل ہونے کا ذریعہ بنے. حضرت فضل رضی اللہ عنہ 10 بیٹے ہیں, اور دنیا کے 10 ملکوں میں ان کی قبریں. قسم نواز رضی اللہ عنہ, وادی فرغانہ یہ روس میں, کرگستان اور ازبکستان کا جو سرحد ہے اس میں, اس علاقے میں وادی فرغانہ میں ان کی قبر ہے. تو مائیں ایسی گھروں میں ترغیب دیتی تھی, بچے اللہ کے راستے میں نکلتے, عورتیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتی تھی. تو گھروں میں ان اعمال کی فضا ہو, نقل و حرکت کی فضا ہو, گھروں کے اندر دینی زندگی سیکھی جا رہی ہو, سکھائی جا رہی. تو دوسرا کام گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا, اور یہ مسجد والے اعمال ہر گھر کے اندر جاری ہوں. اب ان گھروں کا جوڑ ہوگا مسجدوں کے ساتھ, اور مسجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ, اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ. اب ان گھروں پر اللہ پاک کی رحمتیں اتریں گی, وہ رحمتیں جو بیت اللہ پہ اترتی ہیں وہ رحمتیں ان کے گھروں پر اتریں گی, وہ برکتیں ان کے گھروں میں آئیں گی, اور اللہ پاک ان گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا دشمن سے, ان کی پرورش فرمائے گا, غیب سے ان کو چیزیں دے گا, اور اللہ پاک ان کی تدبیروں کو کامیاب کرے گا. تو اگلا کام اپنے ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا, ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا. اگلا کام کیا, کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنانا. اس یقین کو مسجد سے سیکھا, اللہ کے دھیان کو مسجد والے ذکر سے سیکھا, اس اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اخلاص کو مسجد والے اعمال سے سیکھا, اور پھر میرے بھائی اور بزرگوں اس دھیان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس اخلاص کے ساتھ, حضور والا طریقہ, فضائل کا استحضار, اس کے ساتھ اپنی کمائی کی جگہ پہ جائیں گے. کاروبار جب ان صفات کے ساتھ ہوگا, صحیح یقین سے ہوگا, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا, اخلاص کے ساتھ ہوگا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ کہ میری روزی کاروبار میں نہیں ہے, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, میری روزی آسمانوں میں ہے, اللہ پالنے والے, اور وعدہ کر رکھا اللہ نے روزی ملے گی مجھے, اس کے ساتھ نہیں، مجھے تو اس کاروبار میں اللہ کے احکامات پورا کرنے ہیں، جو یقین کے ساتھ چلے گا، اس دھیان کے ساتھ چلے گا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، ایسا تاجر اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بعض اللہ والوں نے کہا کہ بازار تو اللہ کے دسترخوان ہے، وہاں سے اللہ کی مخلوق کو روزی ملتی ہے، لیکن کب؟ جب ان صفات کے ساتھ ہم کاروبار کو کریں گے، اور یہ صفات ملے گی مسجد سے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ایک نئی دکان دیکھی، اس کے پاس چلے گئے، پوچھا تم نے بازار کا دین سیکھا ہے؟ کہا جی وہ تو نہیں سیکھا۔ تو کوڑا مارا، نکل یہاں سے، ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو، ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو، جو پہلے مسجد میں جا کے وہاں سے جا کے ایمان سیکھو، نماز سیکھو، اللہ کے عوامر دستوری اللہ کے احکامات سیکھ کے کرے گا، مسجد کے ساتھ جڑ کے سیکھے، اس کو سیکھے گا، صحیح یقین سیکھے گا، حضور والا طریقہ سیکھے گا، علماء سے مسائل سیکھے گا، اخلاص سیکھے گا، اللہ کا دھیان سیکھے گا۔ کیا فرمایا؟ القاسب حبیب اللہ، یہ اس طرح مزدوری کرنے والا، ہاتھ سے مشقت کر کے کمانے والا، یہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست۔ اور اگلا کام کہ میرے بھائیو، جو ذمہ دارہ کرتے ہیں اس کو اللہ کے احکامات سیکھنا، اس کے مطابق کرنا۔ اب یہ جو ذمہ دارہ جو کرے گا، اس یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ کرے گا، اللہ کیا جو کھیتی ہو گئے گی، وہ اس کو کوئی پرندہ کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری کھیتی، کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی سبزی، کوئی پھل، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اگانے والے کے حساب میں وہ تسبیح لکھی جاتی ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اگلا کام، کاروبار کی جگہوں کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اب یہ جو کاروبار کی جگہیں جب ان صفات کے ساتھ ہوں گی، ان کا جوڑ مسجد کے ساتھ، مسجد کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ، اور بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، ان کے کاروبار کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کی دکانوں کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کے کھیتوں کی اللہ حفاظت کرے گا، اور اللہ پاک ان کے نظام کو چلائے گا۔ اور اگلا کام کیا؟ اپنے معاشرے کو، اس کو مسجد کی شاخ بنانا، عدل کے ساتھ چلنا، انصاف کے ساتھ چلنا۔ ہم قوم کو نہیں دیکھیں گے، قبیلے کو نہیں دیکھیں گے، اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے امر کو دیکھیں گے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیں گے۔ بس تم ابو سیدنا علی کرم اللہ وجہ، ان کی زرہ گر گئی، یہودی نے اٹھا لی، اور آپ نے اگلے دن وہ بیچ رہا تھا، آپ نے دیکھا، کہا یہ تو میری ہے، یعنی میری ہے۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا، قاضی شریح جو ان کے ماتحت ہے، علی کرم اللہ وجہ، آپ خلیفہ وقت ہیں، جب وہ سامنے ان کے رکھا، انہوں نے کہا جی کہ جو مدعی ہے اس کے ذمہ دو گواہ لانا ہے، آپ دو گواہ لے آئیے۔ ضابطہ یہ ہے، دو گواہ لے آئے، ایک اپنا غلام عمبر، اور دوسرا اپنے بیٹے حسنین میں سے کسی کو لے آئے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام کی گواہی تو قبول، وہ آزاد کرتا غلام تھے، ان کی گواہی تو قبول ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تم کہہ رہے ہو ان کی گواہی قبول نہیں؟ کہا بالکل، یہ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، یہ حضور کے نواسے، میرے سر کے تاج، لیکن اسی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ضابطہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو وہ لے کے آئیے، ورنہ یہ ذرا یہودی کی۔ انہوں نے کہا میرے پاس دوسرا گواہ نہیں۔ فیصلہ کر دیا کہ ضابطہ ہے، یہ ذرا جو ہے یہودی کو دے دے۔ وہ یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یعنی وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم، ماتحت قاضی، اس کے پاس آ کے کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کر رہے تھے اس پر، فاطمہ پر، اس نے چوری کر لی، ہاتھ کاٹنے کی حد جو ہے جاری کی جا رہی، تو کسی نے، بعضوں نے آ کے سفارش کی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے آ کے کہا، تو آپ کو اسے بہت کہا کہ اسامہ، اللہ میں بڑے سخت الفاظ فرمائے، بہت غصے میں آ گیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بااثر آدمی، کوئی حاکم، کوئی مالدار آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، وہاں اس پہ کوئی حد نہیں، اور کوئی غریب کو مسکین پکڑا جاتا، اس پہ سارے جو ہے ساری حدود اس پہ جاری ہوتی، اس لیے پہلی قومیں برباد ہوئیں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ تو آپ نے کہ اگر یہاں، اگر اس عورت کا نام فاطمہ تھا، میں اگر یہاں فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، یہ چھوٹی بات. تو معاشرے کو مسجد کی شاخ بنانا, اس یہودی نے دیکھا, نے کہا کہ یہ 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 جو ہے حق والے یہ فیصلے کر سکتے ہیں, باطل والے نہیں کر سکتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس پہ ایمان لیا. علی کرم اللہ وجہ نے وہ زرہ بھی اس کو دے دی اور انعام میں ایک اونٹ بھی دیا, گھوڑا بھی دیا کہ تو جو ہے میرا مسلمان بھائی بن گیا, اب تم میرے بھائی ہو. جب معاشرہ اس پر آئے گا تو یہ معاشرہ, ہاں اب یہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے, یہ زندگی پھر اس کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب ایک قوم اس پر آ جائے, ایک ملک والے اس پر آ جائے, ایک علاقے والے اس پر آ جائے, اس کو دیکھ دیکھ کے, دیکھیے افراد سے افراد کی زندگیاں بدلتی ہیں اور قوموں سے قومیں بدلتی ہیں, ملکوں سے ملک پلٹتے ہیں. مدینہ میں ایسی زندگی وجود میں آ گئی, طائف والے آئے ان کی زندگیاں بدل گئیں, افراد آئے سمام سمامہ ابن اسال آئے ان کی زندگی بدل گئی, افراد آئے افراد اسلام میں داخل, قومیں آئیں قومیں اسلام کی طرف پلٹتی چلی گئیں, پھر اس زندگیوں کو لے کے چلے صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیلے جماعتیں بن بن کے. اور میرے بھائیو بزرگو, تھوڑے سے عرصے میں اللہ جماعتیں بن بن کے دنیا میں گئے. اور صحابہ کیا کہتے تھے, کونو مثلنا, ہماری طرح کے ہو جو, یہ ہمارا ایمان, یہ ہماری عبادات, یہ ہمارے اخلاق, یہ ہماری مسجد کی زندگی, یہ ہماری کاروبار کی زندگی, یہ ہمارے معاملات, یہ ہماری معاشرت, یہ ہمارا رہن سہن, یہ زندگی ہے, اس کو اختیار کرو. کونو مثلنا, اور ان کو دیکھ دیکھ کے قومیں اور ملک اسلام کی طرف کو پلٹتے. کہتے ہیں انڈونیشیا میں چند تاجروں نے اسلام پھیلایا, آج بہت سارے مسلمان دنیا کے ملکوں میں تجارت کر رہے ہیں, کیا اسلام پھیلنے کا ذریعہ تجارت بن رہی ہے؟ نہیں, وہ دعوت تھے, دعوت کے ساتھ تجارت کو لے کے چلتے تھے, دعوت کے ساتھ اخلاق لے کے چلتے تھے, دعوت کے ساتھ وہ سارے چیزوں کو لے کر چلتے تھے, ایک زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور میرے بھائیو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 100 سال میں یہ زندگی اس بیت اللہ سے اٹھی, اس مکہ سے اٹھی, اور فرانس کے وسط سے لے کر روس کے وسط تک قوموں کی قوم میں, ملکوں کے ملک اسلام میں پلٹتے چلے گئے. اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہر مسجد کی جماعت اس پر آئے اور ہر مسجد کی جماعت ساری دنیا کو سامنے رکھ کے محنت کرے, جماعتیں بنا بنا کے دنیا کے ملکوں میں جانا اور ساری دنیا کے ملکوں کو اس پہ لانا. دنیا لینے کے لیے نہیں جانا, معذرت کے ساتھ مسلمان بھیکاری بن کے نہیں دنیا میں پھرتا, کشکول لے کے نہیں دنیا میں پھرتا. اللہ کے نام پر کوئی نوکری دے دو, اللہ کے نام پر کوئی ڈگری دے دو, اللہ کے نام پہ کوئی بھیک ڈال دو. مسلمان بھیکاری چونکہ اللہ کے در کو چھوڑا, اللہ سے مانگنا چھوڑا, اللہ نے ساری دنیا کے سامنے بھیکاری بنا دیا. میرے بھائیو توبہ کریں, استغفار کریں کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا, اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. اور ایک ایک مسلمان کو جا کے سمجھائیں ہم یہ بات, یعنی سچی بات ہے, بڑی حیرت بھی ہوتی ہے. یہ مسجد میں 300 آدمی ہیں, 200 آدمی ہیں, 4 مہینے لگا رہے اور 10 آدمی جڑتے ہیں, 15 آدمی جڑتے ہیں, انہوں نے کام کو کام ہی نہیں سمجھا, اپنی محنت کو محنت نہیں سمجھا انہوں نے جس کے لیے اللہ نے بھیجا. اس پہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے کیا کیا, ہم نے ظلم کیا اس کام کے ساتھ, ہم نے زیادتی کی. اس لیے ہم استغفار کریں اور ہر مسلمان کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے, اللہ نے یہ زندگی دی ہے, اس کو لے کے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے اور ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا. جو مخلوق دے گی وہ بہت تھوڑا دے گی اور بہت جلدی ختم ہو جائے گا, جو اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسے لوگ جس کام کو اپنا کام بنائیں گے, جہاں کی آواز لگے گی, جتنے وقت کا تقاضا ہوگا, جس حال میں کہا جائے گا, جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے گا اور جتنے وقت کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے تیار ہوں گے, ایسے لوگ اللہ اکبر یہ جنت کے خواص ہوں گے. ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے. ان کو اللہ پاک انبیاء کرام کے ساتھ والی کرسیوں پہ بٹھائیں گے, انبیاء اور شہداء کے ساتھ والی کرسیوں پہ جگہ دیں گے, اور اللہ پاک ان کو جنت میں نبیوں کا پڑوس عطا فرمائیں گے. ان کا دنیا میں رہنا فتنوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا, پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا, اور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے.
میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس کو اپنی محنت، اس کو اپنی ذمہ داری بنائیں۔ اب آپ ازا سے درخواست ہے کہ سچ یعنی واقعی ہم تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے کیا کھیل بنا لیا اس کام کو، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کریں، اللہ استغفار کریں، پرانے بھی کریں نئے بھی کریں۔ تو ان بیچاروں کے تو سامنے کام ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے رکھنا تھا وہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس میں ہم قصوروار ہیں ہم سارے، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں اور جتنے بھی پریشانیوں کے حالات ہیں ان سب کا سبب ہم محنت کرنے والے، ہم کام کرنے والے اور مسلمان ہیں۔ ہم توبہ کریں اور اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس جائیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ اس کے پڑھنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک اس سے حقوق سے، اس کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف نہ بڑھتا جائے۔ یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ میں اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہوں اور اس کے دور کرنے کی کوئی کوشش، کوئی محنت نہ کی جا رہی ہو۔ کہتا جی ڈھائی گھنٹے کا وقت نہیں میرے پاس۔ بھائی پھر سیلاب آئیں گے تیرے اوپر، زلزلے آئیں گے تیرے اوپر، آسمانوں سے مصیبتیں آئیں گی، مہنگائی آئے گی تیرے اوپر، پریشانیوں کے اور قحط سالی آئے گی تیرے اوپر، تیرے پاس وقت ہی نہیں اس کا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے، ایک محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ کر لیا نہ کیا نہ کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ امت کی، امتوں کی تقدیریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں، سب اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، چار چار مہینے لگا لیے، ملکوں میں وقت لگا لیا اور مسجد میں وقت دینے کے نہیں ہمارے پاس۔ اس لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں ہم سب، اور اس کام کو اپنا کام بنائیں، مسجدوں کو وقت دیں، اس سے جو وقت بچے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے کاروبار، کھیتی باڑی، ملازمت کو دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب چھوڑ دو، اس کے متعلق احکامات زندہ کرنے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اس کام میں اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال، ہر ایک اس کام کو اپنا کام بنائے۔ میرے بھائیو، اس کو اپنا کام بنائے۔ www.tasqur'an.com